بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع خداوند کریم کے نام سے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. درود اور سلام وہ خاندان حضرت اہل بیت علیہ السلام پر. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمان اور مکان ایک محدودیت رکھتے ہیں، مگر کچھ مکان ایسے ہیں اور کچھ زمان ایسے ہیں جس کو خداوند متعال نے نامحدود اور لامحدود فضیلتیں عطا کی ہیں. ویسے تو ہر چیز ہر جگہ فضیلت کی باعث ہے، مگر خداوند متعال نے خانہ کعبہ کو اپنی نسبت دے کر پوری دنیا کو اس طرف متوجہ کرا دیا اور سارے مسلمان اسی طرف جو ہے وہ اپنی عبادت کو انجام دیتے ہیں. اسی طرح کچھ مہینے بھی ایسے ہیں کہ جن کو بابرکت اور فضیلت قرار دیا گیا ہے. ان میں خاص طور پر ماہ مبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کو خداوند متعال نے اپنے سے نسبت دی ہے، اور اسی وجہ سے اس مہینے میں اتنی فضیلتیں ہیں کہ جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے. اسی ایک چیز کو اگر آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر آدھی کھجور سے بھی کسی کو افطار کرائی جائے تو وہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ خود اس اپنے مہینے کی کتنی فضیلت ہوگی. اسی فضیلتوں اور اسی ماہ مبارک کی برکتوں اور اسی مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسی ساری چیزوں کو لے کر اس سال پھر ہم آپ کی خدمت میں سحر عالمی نیٹ ورک کی طرف سے ماہ مبارک میں مہمان خدا کا پروگرام لے کر آپ کے گھروں میں ماہ مبارک کے ایام میں ہم موجود رہیں گے. یہ مہینہ ان کا مہینہ ہے کہ جو خداوند متعال کے مہمان ہیں. ہر شخص اپنے انداز سے جو ہے وہ میزبانی انجام دیتا ہے. دنیا کا یہ رسم و رواج ہے کہ جب لوگ کسی کے ہاں مہمان ہوتے ہیں تو میزبان ان کو کھانا، پذیرائی اور ساری چیزیں فراہم کرتا ہے، مگر خداوند متعال اپنے اس ماہ میں جب ہمیں مہمان قرار دیتا ہے تو وہ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے. آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے، اسی کو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ان ایام میں آپ تک عیاں کریں. تو آپ اس پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، دوبارہ سے ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آئیے ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہم جو کہ خود ایک محدود اور ایک مادے میں زندہ رہنے والے، اس ماہ مبارک جو کہ پر فضیلت مہینہ ہے اس کا استقبال کیسے کریں. السلام علیکم مولانا صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ ان ایام میں جو ہے وہ ہمارے لیے وقت نکالا، اور ناظرین کو جو ہے وہ انشاءاللہ بہترین مطالب سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ان کو مہینے کی فضیلت کو اجاگر کریں گے.
شکریہ.
پہلا سوال، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ماہ مبارک کا ایسا مہینہ ہے اور اتنی فضیلتیں خطبہ شعبانیہ خود رسول خدا کا، تو سب سے پہلا سوال یہ ہمارے اندر ایجاد ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس مہینے کا استقبال کیسے کریں تاکہ ہم اس مہینے کی جتنی فضیلتیں ہیں ان کو حاصل کر سکیں.
استقبال ہمیشہ اس چیز کا کیا جاتا ہے کہ جس سے خیر کی امید ہو، جس سے فائدہ ہو، جس سے گھروں میں برکتیں آئیں، خوشیاں آئیں. اب آنے والی چیز جتنی عظیم ہوتی ہے ویسا ہی عظیم استقبال بھی ہوتا ہے، اور جو حاصل ہونے والے فائدے جس قماش اور جس قسم کے ہوتے ہیں اسی قماش اور اسی قسم کا استقبال بھی ہوتا ہے. ماہ مبارک رمضان چونکہ ماہ پروردگار ہے، الرمضان و شہر اللہ، حضور فرمایا کرتے تھے کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے. اس کے بعد جب یہ مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو خداوند عالم اپنے تمام فرشتوں اور اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہماری بستیوں اور ہماری آبادیوں میں اجلال فرماتا ہے، اور اس کی تجلی جب آپ دیکھیں، جو مسجدیں کل تک ویران تھیں وہ دوبارہ آباد ہو جاتی ہیں، قرآن خوانی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ہر گھر میں طہارت، پاکیزگی، عبادت، ذکر اور توحید اور خدا خواہی اور خدا پرستی کا بول بالا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان کا استقبال کیسے ہونا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان کا استقبال چونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اب جب اللہ کا مہینہ ہے تو درواقع آپ کے گھر میں خدا مہمان ہے، اللہ مہمان ہے، اور جب آپ کسی کو اپنا مہمان بناتے ہیں، فیہ دعیتم الی ضیافت اللہ، اللہ نے تمہیں مہمان بلایا ہے۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اللہ بھی تمہارا مہمان ہے، تو جب آپ کسی کے یہاں مہمانی میں جاتے ہیں یا آپ کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ ان تمام ناشائستہ کاموں سے پرہیز کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے آنے والے مہمان کو تکلیف ہوتی ہے، یا ان تمام امور سے دوری اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس عظیم آنے والی ہستی یا شخص کو نقصان پہنچتا ہے۔
یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے عام زندگی کے اندر یہ چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ آنے والا کون شخص ہے، جتنا وہ معتبر ہوتا ہے، جتنا ہمارے نزدیک اس کا احترام زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہم اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اور جب خداوند متعال کے لیے ہم اس چیز کو اپنی توجہ کو کریں گے کہ اس کے مہینے میں، یا جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک روایت میں کہ ہم خدا کے مہمان ہیں یا خدا ہمارا مہمان ہے، تو ہمیں کتنی زیادہ جو ہے وہ اپنی توجہات کو اس طرف بڑھانا پڑے گا،
اور وہ تمام چیزیں فراہم کرنی پڑیں گی جس کے ذریعے سے ہمارا مہمان یا وہ عظیم ہستی جو ہم تک آ رہی ہے یا وہ شے جو ہم تک وہ خوشحال ہو سکے، راز اس کا شایان نشان استقبال ہو سکے۔ جب یہ ماہ ہے، پروردگار ہے، اللہ کا مہینہ ہے، تو اب اس مہینے میں فرشتے نزول فرمائیں گے، اور تمام حیثیتوں اور رتبوں کے باوجود یہ فرشتے انسانی بستیوں کے اندر ہوں گے، انسانی آبادیوں کے اندر ہوں گے، ہمارے دلوں میں ہوں گے۔ تو اب سب سے پہلے جس چیز کی صفائی اور ستھرائی کرنی پڑے گی وہ قلوب کی صفائی ہے، دلوں کی صفائی ہے، کینے سے، حسد سے، گناہ سے، اور ان تمام معصیتوں سے جن کی بنیاد پر صفحہ دل جو ہے مقدر ہو جاتا ہے۔ جب ان کو ہم صاف کر لیں گے تو خود بخود پروردگار عالم ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں، ہماری زبانوں میں تجلی کرے گا۔ ایک حدیث ہے استقبال کے طریقے کے سلسلے میں کہ من اخلص للہ 40 صباحا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے 40 دن تک خلوص دل کے ساتھ اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرے، جرت ینابی الحکمہ من قلبہ الی لسانہ۔ اسی لیے طریقے استقبال میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ماہ رجب میں عبادات اور طاعات اور روزوں کے ذریعے سے اپنے نفوس کو آمادہ کرو، ماہ شعبان جیسے آئے اس وقت استغفار زیادہ سے زیادہ کرو، گناہوں سے دوری اختیار کرو، کار خیر، صدقات، روزہ، تاکہ وہ 40 کی عدد کم سے کم پوری ہو جائے کہ ماہ مبارک رمضان کے داخل ہوتے ہوتے ہماری زبانیں اور ہمارا دل مجرا و چشمہ حکمت میں تبدیل ہو جائے۔ اور حکمت
بہت معذرت اسی پہ کہ کس طرح دوسرے مہینوں میں بھی ہمیں یہ کام کرنے چاہیے، گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی طرف۔ جی ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اس مہینے میں جو ہے وہ جب انسان داخل ہوتا ہے تو اس کو اپنے نفس کو، اپنے دل کو پاک کرنا چاہیے۔ اسی پر ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ۔ جی مولانا صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ کسی کا استقبال یعنی خاص طور ماہ مبارک کا اس طرح نہیں ہے کہ مثلا ہم رات کو سو رہے ہیں ہمیں پتہ چلے جی چاند نکل گیا تو ہم رمضان میں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، ان میں بھی ہمیں تیاری کرنی پڑے گی۔ اس پہ اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں، کیونکہ شاید یہ عام لوگ جو ہے وہ اس طرف اتنے زیادہ توجہ نہیں کرتے۔
احادیث وارد ہوئی ہیں بہت زیادہ اور کثرت سے، اور فریقین نے ان احادیث کو نقل کیا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الشعبان شہری والرمضان شہر اللہ۔ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الرجب شہری والشعبان شہر رسول اللہ والرمضان شہر اللہ۔ اور اس کے بعد حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ رجب اور شعبان میں فرشتہ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جسے بھی پاکیزگی جسے بھی اللہ سے نزدیکی، جسے بھی مغفرت کا شوق ہو اور جسے اپنی گناہوں سے دوری اور برکات پروردگار عالم چاہیے، وہ اس مہینے میں استغفار کرے، صدقہ دے، اپنی زبان اور اپنے نفس پہ کنٹرول کرے اور اپنے نفس کو فَلْيَتَحَيَّ لِلْمُطَاوِعَ النُّفُوسَهُ لِلصَّوْمِ وَالدُّعَا وَالْاِسْتِغْفَارِ، وہ وحشی نفس کہ جو انسان کو عبادت سے دور کرتا ہے، انسان کو پروردگار کی ساحت قدسی سے باہر لے جاتا ہے، اس کو آمادہ کرنے کے لیے، اس کو رام کرنے کے لیے، اس پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ماہ رجب اور ماہ شعبان بہترین مہینہ ہے. اور اس کے بعد فرماتے تھے جتنا روزہ رکھ سکو اور جتنی تلاوت قرآن کر سکو، جتنی عبادات کر سکو، اگر کسی سے اختلاف ہے تو اس کو دور کرو، اگر رشتہ داروں میں کچھ ناچاکی اور آپس میں اتفاق نہیں ہے تو تم اپنے طور پر کوشش کرو، اگر سماج کے اندر کوئی کمی ہے، مشکلات ہے، اس کو دور کرو، گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں اور اہل و عیال کے ساتھ ہم اپنے کھانے پینے میں وسعت لے آؤ، ہم اپنے اخلاق اور اپنی رفتار و گفتار میں وسعت ایجاد کرو تاکہ جب ماہ مبارک رمضان آ جائے تو پورے ماحول کے اندر شرح صدر آ جائے اور یہ سینہ اور یہ زبان اور یہ بستی، یہ تمام چیزیں جو اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہیں اور وہاں ماہ مبارک رمضان کے اثرات نظر آتے ہیں، وہ سب کے سب مشغول ہو جائیں عبادت پروردگار میں. لہذا ماہ مبارک رمضان کا استقبال صحیح ہے کہ ظاہری استقبال یہ ہے کہ انسان اپنے لباس کو پاک کرے، ظاہری استقبال یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی خوراک کو فراہم کرے، ظاہری استقبال یہ ہے کہ مساجد کو پاکیزہ کرے، اس کی عازین بندی کرے، ظاہری استقبال یہ ہے کہ اپنے مصحف کو، اپنے قرآن کو جو اس کا مخصوص قرآن ہے اسے حاصل، یا اگر نہیں ہے تو اسے خریدے اور اگر ہے تو اس کو دوبارہ مثلا، اور سال بھر جو آپ کو اپنی زندگی کے لیے پروگرامنگ کرنی ہے، جو اہل عرفان ہوتے تھے، اہل سیر و سلوک ہوتے تھے، ان کا سال جنوری سے نہیں شروع ہوتا یا ان کا سال محرم سے شروع نہیں ہوتا ہے، اہل سلوک و عرفان کا سال ماہ مبارک رمضان سے شروع ہوتا ہے. لہذا اس کو اپنے زمانی اور اپنے حیات کی ابتدا سمجھتے ہیں. لہذا کچھ ظاہری استقبال ہیں جو میں نے عرض کیا، باطنی استقبال یہ ہے کہ انسان اپنی نفس کو، اپنی روح کو آمادہ کرے اس دسترخوان الہی یعنی ماہ مبارک رمضان سے فیوز اور برکات کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے.
یعنی خلاصہ ہم یہ کہیں کہ جو دو مہینے رمضان سے پہلے ہیں، رجب اور شعبان، جیسے آپ نے روایت بھی نقل کی، تو یعنی خود باطنی طور پر آمادگی جو ہے وہ ہمیں خداوند متعال یا معصومین نے خود کہی کہ پہلے سے اپنے آپ کو، یعنی استغفار سب سے زیادہ ہے اور جو ہے اس کے علاوہ درود، صدقات، تو پھر ہم اس قابل ہو جائیں گے. اسی پہ سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کو جاری رکھیں گے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ گفتگو ماہ مبارک کے استقبال کی چل رہی ہے، اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. جی ناظرین، دوبارہ ہم اپنی اسی گفتگو کو، جو کہ بہت ہی معنوی گفتگو جاری ہے، اسی سلسلے کو ہم اپنے مہمان کے ساتھ ماہ خدا اور اس خدا کے مہینے میں، جس میں ہم سب خدا کے مہمان ہیں، اس میں ہم چلتے ہیں. جی مولانا صاحب، تو خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں ظاہراً تو ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ سب کرنا چاہیے، صفائی ستھرائی، مسجد ہو گیا، اپنے گھر، کھانے کا نظام ہو گیا، لیکن باطن مہم ہے. لیکن اصل ویسے عموماً جو لوگ ہیں ادھر یہی نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ ہماری تیاری ظاہری ہے. مثلاً ہماری پوری کوشش ہے کہ اب ماہ مبارک آ گیا ہے تو مثلاً اب کیا سحری میں ہم کریں گے، کیا افطاری میں ہم کریں گے، اور مثلاً زیادہ مادیت ہے. میرے خیال میں شاید اس میں کوئی اتنا مذائقہ تو نہیں ہے کہ انسان، اگر آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ انسان،
ظاہر سی بات ہے کہ جتنا باطن ضروری ہے اتنا ظواہر بھی ضروری ہیں. اگر جب تک آپ نماز کی شکل نہیں بنائیں گے تب تک اس کے اندر جو ہے نیت اور عبادت و عبودیت کا جوہر پیدا نہیں ہوگا، خضوع و خشوع نہیں آئے گا. جب تک آپ قرآن کے ظاہری الفاظ کو نہیں پڑھیں گے تب تک قرآن کے مفاہیم تک نہیں پہنچیں گے. لہذا بالکل اسلام اس بات کا کو منع نہیں کرتا کہ ظاہر سازی نہ کی جائے. ضروری ہے ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے ہر طرح ایک نئی چہل پہل نظر آئے
جی
اور ہر زندگی کے ہر شعبے میں ایک امنگ سی نظر آئے، ایک جوش و خروش نظر آئے کہ لوگوں کو معلوم ہو. لہذا احادیث میں فرماتے تھے کہ ایوہ الناس واہتموا شہر الصیام، شہر الصیام ماہ مبارک رمضان کا اہتمام دو، اس کو اہمیت دو. ایسا نہ لگو کہ لگے کہ دوسرے دنوں جیسے آ کے گزر گیا. لہذا یہ اہتمام کے اب حصے میں سے ایک حصہ ہے کہ سحر کا انتظام، افطار کا انتظام، حتیٰ بعض حدیث میں فرمایا کہ اگر ایک خرما بھی ہو تو اس سے آپ سحر کریں، اس لیے کہ سحر کے وقت خرما کھانا اور اطاعت الہی کے نام پر یہ عبادت ہے، بلکہ پورے بدن کے لیے صحت ہے. الاخر یہ اپنی ایک الگ بحث ہے. لہذا تمام تیاریاں، آمادگیاں جو ہم کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کی، وہ نہ تنہا اسلام کی نظر میں غلط ہیں بلکہ صحیح ہیں، اور اسلام اس کی تشویق کرتا ہے. لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ صرف اور صرف ظاہر سازی نہ رہ جائے، صرف ظاہری چمک و دمک اور ظاہری زرق و برق ہماری عبادات میں نہ ہو. جب ہم اپنے ظواہر کو درست کر لیں تو اب ہم کو اندر مہمان جو صاحب خانہ ہے، ہماری روح ہے، اس کو ہمیں اصلاح کرنی پڑے گی تاکہ ماہ مبارک رمضان آئے، جس طریقے سے ظاہراً ہمارے گھروں سے، ہماری مسجدوں سے، ہمارے مطبخوں سے، ہمارے کچنوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان آ گیا ہے، ہماری زبان سے، ہماری طرز نگاہ سے، طرز گفتار سے، طرز رفتار سے، ہمارے سونے کے انداز، ہمارے جاگنے کے انداز، ہمارا اخلاق، تمام چیزوں پر ماہ مبارک رمضان کا اثر ہونا چاہیے. اور اسی لیے ظاہر سی بات ہے کہ استقبال ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام مہم ہے، حضور سرور کائنات کے لیے ملتا ہے. خود امام امیر المومنین علیہ السلام بھی نقل فرماتے ہیں، حضرت عائشہ بھی نقل کرتی ہیں کہ جیسے شعبان کا مہینہ آتا تھا، ویسے تو تمام زندگی بھر رسول خدا عبادت کیا کرتے تھے، لیکن آپ کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، ذکر میں اضافہ ہو جاتا تھا. حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ کائنات شب میں عبادت کر اتنا شوق خدا میں روئے کہ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو آپ کے چہرے کے نیچے زمین پوری گیلی تھی، بھیگی ہوئی تھی. بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو اللہ نے ہر گناہ سے پاک قرار دیا ہے، پھر یہ رونا کیسا، پھر یہ گریا کیسا؟ فرمایا کہ اگر تم یہ کہتی ہو کہ خدا نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں خدا کا شاکر بندہ نہ ہوں؟ اس کے بعد آپ اپنے روزوں کو ملا دیا کرتے تھے ماہ مبارک رمضان کے روزے سے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اس مہینے میں صدقہ دو، ولو بشق من التمر، چاہے ایک خرما ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس کے ذریعے سے صدقہ دو. اور فرمایا کرتے تھے کہ اپنی جان کو جو تم نے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گروی رکھ دیا ہے، استغفار کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے آزاد کرو. لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ کیسے آزاد کریں؟ فرمایا کہ مومنین کو اطعام کرو، ان کو افطار کراؤ ماہ مبارک رمضان میں بھی اور اس سے پہلے ماہ شعبان اور رجب میں بھی. یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کسی کی افطار اس شان و شوکت سے کرا سکیں. فرمایا ولو شربتم من الماء او شقتم من التمر، چاہے ایک گھونٹ پانی کیوں نہ ہو، ایک خرما ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو. خلاصہ یہ تیاری و آمادگی ہے ائمہ طاہرین. امیر المومنین
جی، انشاءاللہ. بہت شکریہ مولانا صاحب کہ آپ نے استقبال کے اس موضوع پہ بہترین طریقے سے جو خاص طور پہ حدیث بھی نقل کی. ناظرین، پروگرام ابھی ہمارا جاری ہے، چلتے ہیں ایک بریک کی طرف.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین. ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے گفتگو کا موضوع ہے ماہ رمضان میں داخل ہونے کے آداب اور شرعی احکام. تو اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مخصوص خطبہ جو رمضان کے حوالے سے پیغمبر نے دیا، اس کی طرف اشارہ کروں گا، اور انشاءاللہ کچھ آداب ماہ رمضان کے اور اس کے بعد کچھ احکام آپ کی خدمت میں اس مختصر ٹائم پہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کا نچوڑ یہی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اے بندگان خدا، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں خداوند متعال کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، مغفرت کا مہینہ ہے، عفو اور درگزر کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کے سانسوں کا ثواب، تسبیح کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ سانس جو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا ثواب تسبیح کا ہوتا ہے۔ تو انسان کو اس بافضیلت مہینے سے استفادہ کرنے اور فائدہ اٹھانے کے لیے اس مہینے کے داخل ہونے کے آداب اور شرعی احکام سے آشنا ہونا ضروری ہے۔ اس حوالے سے جو آداب ہیں ماہ رمضان کے، وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ماہ رمضان کی پہلی رات کے آداب ہیں کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے، اس وقت مستحب ہے کہ انسان چاند کو آسمان پہ ڈھونڈے، جسے اصطلاح میں استحلال کہتے ہیں، جو کہ مستحب ہے۔ اور پیغمبر اکرم اور ائمہ ہدا علیہم الصلاۃ والسلام جب شعبان کی آخری تاریخ ہوتی تھی تو غروب کے وقت آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے اور ماہ رمضان کے چاند کو ڈھونڈتے تھے۔ تو انسان پر مستحب ہے کہ وہ چاند کو ڈھونڈے اور اس مستحب کو انجام دے۔ دوسرا جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کو چاند نظر آ جائے تو بہت ساری دعائیں ائمہ ہدا علیہم الصلاۃ والسلام سے منقول ہوئی ہیں، ان کی تلاوت کرے تاکہ ان کے ثواب سے فائدہ اٹھا سکے۔ بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن جو مخصوص دعائیں ہیں ان میں سے ایک دو کی طرف میں اشارہ کروں تاکہ ناظرین اور ہم سب اس سے استفادہ کر سکیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ معروف دعا ہے کہ جو روایات میں نقل ہوئی ہے اور مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے مفاتیح الجنان کے اندر مفصل ذکر کیا ہے۔ میں اس دعا کا ابتدائی حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں تاکہ اس سے آپ استفادہ کرتے اس دعا کی تلاوت کر سکیں۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، یہ والی دعا مستحب ہے اور بہت بافضیلت دعا ہے، انسان اس کی تلاوت کرے۔ اسی طرح امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک مخصوص دعا مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے، اللہم قد حضر شہر رمضان۔ اور اسی طرح مخصوصاً وہ دعا جو صحیفہ سجادہ کے اندر نقل ہوئی ہے، دعا نمبر 43 یا 44 دعا، اس کا انسان جو ہے تلاوت فرمائے۔ اسی طرح جو دوسرا مستحب ہے وہ غسل ہے، پہلی رات میں بھی اور پہلے دن میں بھی انسان غسل کرے، مستحب ہے۔ اور اسی طرح مستحب ہے کہ جاری پانی، جو جاری نہر ہے، اس کے پانی کو اپنے چلو میں لے اور 3 مرتبہ اپنے سر پہ اس پانی کو پھینک دے تاکہ اس سے اس کے گناہ معاف کیے جائیں اور بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ اور جو تیسرا مستحب ہے وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرنا ہے۔ جو لوگ کربلا کے نزدیک ہیں وہ خود ہیں وہیں کربلا جا کے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کریں، لیکن جو لوگ دور ہیں وہ دور سے مفاتی کے اندر جو زیارات امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نقل ہوئی ہیں اس کی تلاوت کریں۔ چوتھی چیز، 2 رکعت نماز مستحب پڑھنا ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد اور 1 مرتبہ سورہ انعام کی تلاوت کرنا۔
جی ناظرین، استقبال ماہ مبارک کی سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے، چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ جی مولانا صاحب، گفتگو ماشاءاللہ آپ کی بہت زبردست اور بہت ہی پر معنویت اور فضیلت کی تھی استقبال کا طریقہ۔ وقت ہمارے پاس جو ہے وہ بہت کم ہے، میں چاہوں گا کہ آخری پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے۔
ظاہر سی بات ہے کہ پورا ماہ مبارک رمضان ان تمام پیغاموں اور میسجوں سے بھرا ہے جو انسانی زندگی کو خوشبخت اور کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ استقبال کی بات رہی تو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ملتا ہے کہ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھتے تھے، ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھاتے تھے، فرماتے تھے پالنے والے، ماہ مبارک رمضان کی آمد میں سلامتی عنایت فرما، جب تک یہ ہمارے درمیان رہے ہمیں سلامتی عنایت فرما، اور جب جائے تو ہمیں سلامتی دے کے جائے۔ ظاہر سی بات ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی فرمائش کا مقصد یہ ہے کہ پالنے والے، اب جو یہ آ گیا ہے تو کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے روح کی سلامتی میں نقصان ہو جائے، بدن کی سلامتی میں نقصان ہو جائے۔ پالنے والے، ماہ مبارک رمضان کی ابتدا تیری رحمت اور برکت کے ساتھ ہے، لہذا سارے گناہ دھل گئے ہیں۔ جب تک یہ ہمارے درمیان رہے تب تک ہم سلامتی سے رہیں تاکہ اس کی قداست کو اوپر انگلی نہ اٹھنے پائے۔ آخر میں فرماتے ہیں،
کیونکہ مولانا صاحب وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، تو انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو میں آئے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس پر برکت اور فضیلت کے مہینے میں کس طرح ہمیں استقبال کرنا چاہیے، معصومین کس طرح اس ماہ مبارک کا استقبال کرتے تھے۔ آپ نے ضرور یقیناً سنا کہ اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم لوگ ظاہری جو استقبال کرتے ہیں، ظاہر بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ چہل پہل ہونا، خود بچوں کا مسجدوں کی طرف جانا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ مگر ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ خود جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا استقبال خدا کی حمد و ثنا کے ساتھ کرو، یعنی اپنے دل کو آمادہ کرو اس پروردگار کے ذکر کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔